اس کے بعد دیکھیے کہ جنات خود اپنی غلطیاں اور اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے۔ خود اپنی گمراہیوں پہ معذرت خواہ کرتے ہیں کہ جن کو آج تک ہم نے اپنا پیشوا بنائے رکھا، آنکھیں بند کر کے جن کے پیچھے چلتے رہے، ہمیں تو ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں گھڑ کر ہمیں بتائیں گے، اتنی روایتیں اللہ کے نام پہ پیش کرتے جائیں گے حالانکہ اصل میں وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی، وہ نبی کی نہیں ہوگی۔ اتنے گستاخ لوگ ہیں یہ جنات میں ایسی کہانیاں پھیلانے والے، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگیاں برباد کر دی ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی، اس سے جنوں کو کیا ہوا؟ فَزَادُوهُمْ رَوْحَقًا، بس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو۔ یہاں سے اب ایک واقعہ سناتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے۔ ایک صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ، کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے، رافع بن عمیر ان کا نام تھا، کہتے ہیں میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا، اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں اپنی اونٹنی سے اترا اور سو گیا۔ سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہہ دیے، انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجنی، کہ میں اس وادی کے جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ دور جاہلیت میں یہ رواج تھا، جیسے ستاروں کا اثر زندگیوں میں لیتے تھے نا، اس طرح کہتے تھے کہ ویرانوں کے بادشاہ جن ہیں، کسی وادی میں جاتے تو بجائے اس کے کہ کہنا اللہ ہمیں ان سے بچانے ان کے شر سے، ان کو ہی بتاتے تھے۔ اصل میں جنات میں جسمانی طاقت جتنی بھی زیادہ ہے، لیکن جن کی فطرت میں انسان سے ڈرنا ہے۔ عام جن چاہے انسان سے 10 گنا بڑا بھی ہوگا نا، وہ انسان سے ڈرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ان مکہ والے جب صحراؤں میں اور سفر میں ہوتے تو اس وقت جا کے وہ ایسی باتیں جب کرتے تو اس سے جنات کو پتا کیا چلا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ جب ان کو یہ پتا چلا تو فزادوہم رہقا، پھر وہ سرکش ہو گئے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسے موقع پہ جنات کی بات کی تو میں سو گیا اس کے بعد کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے جس کو وہ میری ناکہ کے سینے پر رکھنا چاہتا ہے، یعنی میری اٹھنی کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اور میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ پایا، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی شیطانی خیال ہوگا، میرے وہم میں جیسے خواب میں ڈر گیا ہوں، یہ خواب اصل نہیں۔ کہتے میں پھر سو گیا، غافل ہو کے سو گیا، پھر وہی خواب دیکھا، پھر میں اٹھا، پھر اپنی ناکہ کے چاروں طرف پھرا، دیکھوں کدھر ہے، کون اس کو مارا ہے، لیکن دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے، کچھ نہیں لیکن وہ وہی ہے۔ میں پھر اپنی جگہ پہ سو گیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر وہی خواب دیکھا، جب میں اٹھا تو میری ناکہ تڑپ رہی تھی، میں نے دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھ میں حربہ ہے، یعنی ایک ہتھیار کہہ لیجئے، یہ وہی شخص تھا جس کو خواب میں ناکہ پر حملہ کرتے دیکھا، ساتھ ہی سرسے میں 3 گورخر، جیسے گدھے کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے گورخر سامنے آ گئے۔ تو بوڑھے نے ان نوجوان سے کہا کہ ان تینوں میں سے جس کو پسند کر لے وہ لے لے، اور اس انسان کی ناکہ کو چھوڑ دو۔ وہ جوان ایک گورخر لے کر رخصت ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور کہا، بے وقوف، جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے جنات اور شیاطین سے خطرہ ہو تو یہ کہا کر، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے، اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کرو، کیونکہ وہ زمانہ اب چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے۔ میں نے اسے پوچھا وہ کون ہے، یعنی انہوں نے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی ہیں نہ غربی، یعنی مشرق اور مغرب سے تعلق نہیں ہے، پیر کے روز یہ مبعوث ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں، اس نے کہا یثرب میں، وہ کھجوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ کا راستہ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ سنا دیا، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے ان کا اس واقعہ پتہ چل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ ذکر کروں اور مجھے اسلام کی دعوت دی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کیونکہ یہاں دیکھیں رجال ایک لفظ ہے نا، کچھ لوگوں میں کوئی ایک ایسا تھا جو یعوذون برجال من الجن، کہ جو جنوں کی پناہ میں آ جاتا تھا، پس اس چیز سے جنوں کو تکبر آ گیا۔ یہاں سے ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ جس سے جتنا ڈریں وہ اتنا آپ کو ڈرائے گا۔ یہ بات یہاں تو جنوں کی کہی گئی نا، اگر آپ صرف اس بات کو اپنے بچوں پہ لے لیں، آپ اپنے بچے سے جتنا ڈریں گے نا وہ آپ کو اتنا ڈرائے گا۔ چھوٹے بچے سے ماں ڈرتی ہے، اس کی چوسنی چھین لی تو یہ روئے گا، اس کی ضد نہ پوری کی تو یہ میری بات نہیں مانے گا، اتنا سر پہ چڑھے گا۔ جیسے جنوں کو یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ تم سے نہیں میں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں، جو بات اللہ کی وہ مانوں گا، وہ دبک کے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ اگر بچے کی بات مانیں گے نا تو وہ آپ کو منوائے گا، اور آپ اس کو منوانا شروع کر دیں وہ آپ کا تابع ہوگا۔ آج اور کل کی تربیت کے انداز میں ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے، کل بچوں کو گھور کے دیکھنے کا رواج تھا، آج بچے ہمیں گھورتے ہیں۔ کل بچے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے تھے، کہا جاتا تھا ابو کو خوش کرو، امی کو خوش کرو، آج بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ہر وقت خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیں، ہر ایک کو خوش نہیں کرنا، خوش کرنا ہے اللہ کی خوشی کے ساتھ۔ شوہر کو خوش کریں گے اگر اس کی غلط مانیں گے وہ دوسری بھی منوائے گا، بیوی کی ایک غلط مانیں گے وہ دوسری بھی منوائے گی، بھائی بہن، رشتہ دار، ماں باپ، سارا دائرہ پھیلاتے جائیں، جس سے جتنا ڈریں گے وہ اتنا ڈرائے گا۔ جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا یہ کسی سے نہیں ڈرتے تو اس کو کوئی نہیں ڈراتا۔ اب دیکھیں ایک ہی گھر میں دو بہویں ہوتی ہیں، ایک خاموش دبکی بیٹھی، ہر بات پہ اکیلے میں جا کے رو لیا، اب دیکھیں سارے گھر کا پریشر اس پہ ہوتا ہے، بھابھی پانی لاؤ، بھابھی کھانا دو، یہ کرو، یہ نہیں کیا، ساس بھی ڈانٹے گی، اس کو ڈانٹے گی۔ ایک دوسری ہوتی وہ غلط نہیں سنتی، اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا، بازار لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کے منہ نہیں ہم لگتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ آگے سے آپ کو کچھ نہیں کہتا تو ہم پھر زیادہ شیئر ہوتے ہیں۔ ماسکیوں کو دیکھ لیں گھروں میں کام کرنے والیاں، مختلف تجربات آپ کے ساتھ ہوئے ہوں گے، کچھ لڑکیاں ماسیاں سے اب جو کہ وہ کرتی جاتی ہیں کرتی جاتی ہیں، پھر ڈانٹ کھاتی ہیں، پھر کرتی ہیں، پھر ڈانٹ کھاتی ہیں، سارا دن کام بھی کرتی رہتی ہیں، ڈانٹ بھی کھاتی ہیں، اور ایک ایسی ہیں جو کر چکی، آپ کہتے یہ کہ وہ کہتی کر لی اب کل صاف کروں گی، آپ دوبارہ نہیں کہتے، آپ کہتے اس کے منہ کون لگے۔ بالکل یہی بات یاد رکھیے، انسانوں اور جنوں کی یہ فطرت ہے، آپ جتنا دبیں گے دبائیں گے۔ آپ کبھی فوم کو دیکھیں، آپ پریس کرتے ہیں نا، وہ اتنا ہی پریس ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا پتلا بھی ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے لیے کیسا بننا ہے، لوگوں کے ایکسٹرا دباؤ میں آ جائے نہیں، انسان اللہ کے ڈر کے ساتھ معاملہ رکھے ہر ایک کے ساتھ۔ بچوں کو بھی اتنا ہی دبائیں جتنا آپ کو دبانے کا اللہ نے حق دیا ہے، ملازموں اور سب کو آگے بات واضح ہے، نہ کسی پہ ظلم کریں اور نہ ظلم سنیں۔ بہرحال یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، آپ کے دل سے جنات کا ڈر نکلا۔ کچھ لوگوں پہ جن اثر کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس کو جن چمٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس کے اوپر جن آتے ہیں؟ جس کے بارے میں جنوں کو پتہ چل جاتا ہے نمبر ایک کہ یہ ہمیں خوش رکھتا ہے، اور نمبر دو کہ یہ ہماری ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ مثلا کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دعوت میں گیا، بہت خوبصورت کپڑے پہنے، لمبے لمبے ناخن، سرخ رنگ کی نیل پالش لگی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، دور سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، بس گھر آتی حالت بگڑ گئی۔ ہوتا کیا کہ جنات ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لمبے ناخنوں کے ذریعے جن ہمارے جسم میں جاتے ہیں، ہمارے فالتو بال لمبے بڑے ہوتے ہیں، جنات اس کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتے ہیں۔ ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو جنات ہمارے اندر جاتے ہیں، ہم بہت غصے میں ہوتے ہیں تو جنات کا اثر ہوتا ہے، ہم بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا تو جنات کا اثر ہوتا ہے۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات، ان کا ڈر ختم کر دیں دل سے۔ جو ڈرتا ہے اس کو یہ بہت ڈراتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ہمیشہ بابے نظر آتے ہیں، وہ سوئیں تو ان کو سفید بابا نظر آیا، وہ جاگے تو گھر میں بابا دکھا، کبھی کھڑکی میں بابا دکھا، دوسرے کہتے ہیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے۔ کس کو؟ جس کے اندر ایمان کمزور، جس کے دل میں ایمان زیادہ ہوگا نا، تکلیف دینے والے جنات اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اچھے دن بھی ہوتے ہیں، زیادہ اچھے ہی ہوتے ہوں گے انشاءاللہ، اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، آپ نائٹ کلبس دیکھ لیں، گندگی کی جگہ دیکھ لیں، جہاں جو غلط کام دنیا کو ہوتا ہے، جہاں شراب ہے وہاں زنا کیوں ہوگا، اور جہاں زنا ہے وہاں قتل کیوں ہوگا، کیونکہ وہاں جنات ہوتے ہیں، گندے کام کراتے ہیں، وہ اور ان کے دلوں میں اشتہا ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان خود کو مضبوط کرے، कभी भी डर आने लगे ना, बैठे हुए लगे खिड़की के पीछे कोई है, फौरन उठे, उस पे ला, कुछ नहीं है, पर्दा हटाएं, कुछ भी नहीं होगा, जम के बैठ जाएंगे। आप ऊंची बात भी बोल सकते हैं, ये आपकी बात भी समझते हैं। ये जो बात आती है कि उन्होंने अल्लाह के नबी से कुरान सुना था, समझ कैसे आया? बास कहते हैं कि हो सकता है कि उनको अरबी ही समझ आई थी। बास कहते हैं कि हम जिन इलाकों में रहते हैं ना, उन्हीं इलाकों के जिन वही लैंग्वेज बोलते हैं। यानी हो सकता है कि नोश का भी कोई कोर्स होता हो जिन्हों में, और उनके भी जो लोग आते होंगे पाकिस्तान से जहाज़ों के ऊपर बैठ के अंदर, तो वो बैठ ही नहीं सकते, वो भी नोश सीखने जाते होंगे। तो अल्लाह को पता है, जो छुपा जहान है हमने उसको क्या करना है जान के। लेकिन ना इनसे डरें, ना इनको तकलीफ दें। हम पूरा पढ़ लें फिर इस पर कुछ बातें, अगर सवालात की सूरत में होगी तो हम उसको देख लेंगे। फरमाया अगली बात देखिए, ये रोहा का तो समझ गए ना, यानी तकब्बुर आ गया उनके दिल में कि भाई हम तो बहुत बड़ी चीज़ हैं जो इंसान हमसे डर रहा है। या आपके बच्चे भी अगर बोल सके ना, तो वो भी अकेले में बैठ के ये कहते होंगे, अम्मी अबू मुझसे डरते पता नहीं क्यों है, असल में तो मैं डरता था, अब तो अम्मी अबू मुझसे डरने लग गए। फितरत के एतबार से बच्चा हमसे डरता है, आप कहते नहीं नहीं नहीं, फिर रोने लग जाएगा। ये जो बेजा के लाड देख लेते हैं ना बच्चों के, वो हमारे सर पे चढ़ते हैं, फिर वो बड़े होने तक हमारे हाथ में नहीं आते। बहरहाल वइन्नहुम ज़न्नु कमा ज़न्नतुम अल्लयबअसल्लाहु अहदा, और इन इंसानों ने भी यही गुमान किया जैसे तुम गुमान करते हो कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर मबूस ना करेगा। यानी जैसे कुछ इंसान रिसालत का यकीन नहीं रखते, इसी तरह जिन्नों में भी ऐसा नहीं है। अल्लयबअसल्लाहु अहदा के दो मानी समझ में आते हैं, एक क्या है कि अल्लाह किसी को मरने के बाद दोबारा ना उठाएगा। जैसे कुछ इंसान कहते हैं ना, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, चल पड़ो, अल्लाह ताला ने कहाँ दोबारा पैदा करना है, दुनिया एक ही बार है, कौन सी बार बार आना है। यही अकीदा बाज़ जिन्नात का भी है। दूसरा इसका मफहूम क्या है कि अल्लाह किसी को रसूल बनाकर ना भेजेगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजे जाने की बात लोग पीछे डाल देते थे, क्योंकि उनको पता था कि इससे लोगों के ज़िंदगी पे चोट पड़ती है। और इससे पता चलता है कि जैसे यहूद नसारा जैसे नबी सल्लम की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, उनको पता था ऐसा होगा, जिन्नों में भी ये बात मारूफ थी। लेकिन कुछ अपनी ख्वाहिशात के और तासुब के पर्दों की वजह से इस किस्म की बातें करते थे कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा। चलिए अब नबी सल्लम की आमद का ज़माना करीब आया, जिन्नों ने आसमानों पर जाके ज़रा ख़बरें लेने की कोशिश की, तो हुआ क्या, वअन्ना लमसनस्समा अफवजदनाहा मुलीअत हरसन हरसन शदीदं वशुहुबा, और सुनो हमने टटोलना चाहा आसमान को तो हमने इसको सख्त पहरों और शहाबों से भरा हुआ पाया। ये है असल में VIP मूवमेंट। जिन्नात खुलेआम आसमानों पे जाते आते, इधर उधर जाते, लेकिन अचानक जब नबी सल्लम की बेइज्जत का ज़माना करीब आया तो इन्होंने जाने की कोशिश की तो पहरे सख्त थे। जिन्नात तो सोच रहे थे हम फौरन चले जाएंगे, लेकिन उस वक़्त ना जा सके। पहले ये ऊपर जाके आवाज़ें सुन लेते थे, फिर वही काहनों के दिलों में डालते, ज्योतिषी नजूमियों को बताते, वो एक सच में 100 झूठ चला के बात करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के करीब पहरे लगा दिए गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहीं एयरपोर्ट के रास्ते में से किसी सदर की गाड़ी गुजरनी है, किसी वज़ीर की, या बाज़ दफ़ा कुछ लोग VIP मूवमेंट्स करते हैं, बाज़ दफ़ा असलहा एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, बाज़ दफ़ा कैदियों को इधर से उधर करना होता है। यानी कोई कीमती चीज़ें जब इधर से उधर की जाती हैं तो उस वक्त रास्ते बंद किए जाते हैं। अल्लाह को पता था कि ये वही इतनी कीमती चीज़ है और अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो अल्लाह ताला ने आसमानों पे पहरे लगा दिए। शैतीन इसको सुन भी नहीं पा सकते थे। इसी का तस्करा है कि जब भी वो लेना चाहते, हरस हारिस कहते हैं चौकीदार को, बहुत पहरेदार खड़े थे वहाँ, सितारे रुजूमल लिशयातीन, सूरत मुल्क में हम पढ़ चुके। क्या तरीका है, वह अन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइदा लिस्समी, और हम तो पहले बैठ जाया करते थे इसके बाद मुकामात पर सुनने के लिए, किसके बाद मुकामात पर, आसमानों के। लेकिन अब क्या हो गया, फ़मन यस्तमी इल आन यजिद लहू शिहाबर रसदा, लेकिन अब जो जिन भी सुनने की कोशिश करेगा तो वो पाएगा अपने लिए किसी शहाब को इंतज़ार में। ये जिसको आप कहते हैं ना सितारा टूटा, वो सितारे नहीं टूटते, وہ جنات کے اوپر آسمان سے آگ پھینکی جاتی ہے۔ جنات کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے تھے، اب نہیں سن سکتے۔ ذرا سوچئے، جس وحی کو اللہ نے اتنا چھپایا کہ جنات وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرے، آج وہی قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اور میری اور آپ کی زبان اس کو پڑھتی ہے۔ کیا پتہ چلا، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ ہوتی، اور ایسا ہو سکتا ہے جب ہم اس کا حق نہیں دیتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اب تو کتنے دن سے قرآن ہی نہیں کھولا، پڑھا ہی نہیں، چھٹیاں ہو گئیں، قرآن پورا کر لیا، اب آگے کیا پڑھنا ہے، اب تو کتابیں ہی پڑھیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ کریں گے۔ یہ اصل میں یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن سے دور کرتا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ آج روز قرآن کھلتا ہے نا ہمارے ہاتھوں میں، کبھی پڑھنے کے بہانے، پڑھانے کے، یا ترجمہ یاد کرنے کے، یا تجوید کے لیے۔ تو یہ آپ کے لیے اس آیت کی روشنی میں خوشخبری ہے کہ اللہ نے جنوں کو جیسے روکا تھا، آپ کو نہیں روکا ہوا۔ آپ دیکھیے، قیمتی ڈاکیومنٹس آپ دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، دشمنوں کے ہاتھوں میں آپ دیتے ہیں قیمتی دستاویزات، اپنے بینک کی سلپس دیتے ہیں دوسروں کو۔ اللہ نے اپنا ہدایت نامہ میرے اور آپ کے آگے کھولا ہوا، اور ہم اس کو چھوڑ کے سو جائیں، مستی میں چلیں، کھائیں پئیں، کاروبار کریں، جاب کریں، ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں سننا چاہتے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ تم رکے نہیں ہو، تم روک لیے گئے ہو۔ کثرت سے انسان کو اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ، میرے نفس کی کوئی ایک ڈیمانڈ، کوئی ایک تقاضا اتنا نہ بڑھ جائے کہ مجھے اس قرآن سے دور کر دے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ کے سناتی ہوں کہ کس طرح جنات خبریں سن لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ فرشتے آسمانوں میں اترتے تھے، جس کے معنی بادل کے ہیں، وہاں وہ ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جاری فرمائے تھے۔ یہاں سے شیاطین یہ خبریں سن کر چراتے اور کاہنوں کے پاس لاتے، اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر اپنی طرف سے پیش کر دیتے، لیکن بعد میں پھر یہ سلسلہ بند ہو گئے۔ تو پہلے لوگ سن لیا کرتے تھے، یہ ایسی ہوتا ہے کہ عام باتیں کھلی جگہ ہوتی ہیں، کوئی خاص بات ہے تو اس کو کوئی کسی بند کمرے میں کرتا ہے، کوئی عام جگہ پہ سب ہوں گے لیکن جہاں میٹنگ ہوگی وہاں ہر ایک نہیں ہوگا، اور جس کو میٹنگ میں بیٹھنا اور اس کو اٹینڈ کرنا ہی مشکل لگے، وہ خود اپنے نصیب کو پیچھے کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اور کام نہیں ہم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے آسمانوں کو چوکی دار بنا دیا، اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر اللہ کے دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اگر اس کے بیچ میں کئی رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں باہر، کہیں خواہشات کی، کہیں شہوات کی، اور کہیں شبہات کی، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ وہ جس طرح ستاروں سے حفاظت کرا سکتا ہے، زمین پہ درختوں کو حفاظت کرانے والا بنا دے، لیکن اللہ یہ کارنر دیتا ہے۔ وہ قرآن جس کو سننے کے لیے کہاں سے وہ کہاں جا کے پہنچے، وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ میں ان آیات کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیکیورٹی سٹیپس، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، کبھی آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھی ہوگی وہاں گزریں تو وہاں لکھا ہوتا ہے آگے نہیں جا سکتے، نو انٹری، کہیں بجلی کے تار لگے ہوتے ہیں، کہیں کانٹے لگے ہوتے ہیں، کہیں سیکیورٹی الارمز ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے نہ جائیں۔ چلیں ایئرپورٹ پہ سوچیں، خاص ڈورز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اونلی اسٹاف، آپ میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ قرآن کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قسم کے انتظامات کیے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں جب کسی چیز کے لیے غیر معمولی انتظام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو کسی کے لیے کوئی برا فیصلہ کیا جا رہا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں انسانوں پہ، اور اللہ نہیں چاہتے کہ اس کے فیصلے کو پہلے سے کوئی سن کے وہاں سے بھاگ جائے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہدایت کا، کہ اللہ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کسی قسم کا خلل ہو۔ ویسے آپ دیکھیے کہ آپ جوس کا ڈبہ لیتے ہیں، پہلے ہی کھول کے اس کا ڈھکن نہیں رکھتے نا، کب کھولتے ہیں؟ جب بالکل آپ نے بچے کو پکڑانا ہے، اسٹرا لگائی پکڑا دیا، کیوں؟ کہ اس میں کوئی جراثیم نہ چلے جائیں اور اس کے اندر کا کوئی جوس باہر نہ گر جائے۔ بس اسی کو سمجھ لیں، اللہ اس قرآن کو پیور فارم میں انسانیت کو دینا چاہتا تھا۔ مجھے تو اتنا پیار آتا ہے اس بات پہ، اور میں سوچتی ہوں اللہ، یہ تو آپ نے اس کے لفظوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، معنی کا بھی لے لیا، الحمدللہ۔ اس کے باوجود آج دین کے نام پہ کیا کیا افکار پیش کیے جاتے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کو بے دین کیا جا رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ سنتوں سے دور کیا جاتا ہے، آج ہم نے کہاں اس پیور جوس کو پایا؟ ایک ہوتا ہے پیور جوس اور ایک ہوتا ہے چینی ڈلا ہوا، کون سا مہنگا ہوتا ہے اور صحت کے لیے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پیور پسند ہے؟ پیور اورنج جوس کوئی پیتا ہی نہیں ہے، کڑوا لگتا ہے، جس میں لکھا ہونا چینی نہیں ڈلی ہوئی، کھٹا لگتا ہے، کڑوا بھی لگتا ہے کبھی کبھی، اور جس میں چینی ڈال کے اسکواش بنا کے رکھا ہو سارا دن پیتے رہیں گے۔ لوگوں کو آج اسکواش والا دین زیادہ پیارا لگتا ہے، ڈائلیوٹیڈ، میٹھا، میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی روایتیں، اور یہ سچا قرآن جس میں کہیں کڑوے بیج بھی آتے ہیں، کہیں آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، کہیں اس کے اندر پیاز کی کڑون بھی دکھتی ہے کہ پیاز کی طرح آنکھیں بہنے لگتی ہیں، اور اس کے اندر کبھی واقعی کوئلوں کو ہاتھ میں لینے والے احکامات سامنے آ جاتے ہیں جو ہم نے تو سوچے بھی نہیں تھے کہ کبھی سنیں گے اگر ہم قرآن نہ پڑھتے، لیکن کہیں میٹھی چیزیں بھی آتی ہیں۔ یہ پیور قرآن پیور جوس ہے، اورنج جوس، چھلکے بھی کرش ہو گئے اندر، جس نے اس سے اپنا تعلق جوڑ لیا پھر اس کو میٹھا اچھا نہیں لگے گا، یہ بھی ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ پیور جوس پینے والے کبھی چینی والا جوس نہیں پی سکتے کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا، جو پھیکا دودھ پیتے ہیں نا ان کو چینی ملا ہوا دودھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہونٹ جڑنے لگے۔ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں نا ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب تو ہمیں کسی اور کی بات کا مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو اس میں کئی باتیں ایسی لگ رہی تھیں کہ بس یہ ہم نے تو کہیں نہیں قرآن میں پڑھی، یہ ایسی لگ رہا ہے، ایگزیجریشن ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں پیور دین لینے اور دینے کی توفیق دے۔ جو اس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کچھ نہیں ایڈ کیا ہوا، اس دین کے نام پہ کبھی کسی کو بے دین نہ کریں، پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا، کرائیٹیرین ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے آپ نے 28 سپاروں سے زیادہ پڑھ لیا، اب آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر ہی آپ کہیں کوئی بات کریں گے، سنیں گے تو دیکھیں گے نا کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے کہ غلط ہو رہی ہے۔ آپ آج سے 1.5 سال 1.25 سال پیچھے کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح اچھی بری بات کا فرق سمجھتے تھے؟ بہت سارے ہمارے معیار فرق تھے، آج ایک کرائیٹیرین آ گیا نا، تو یہی بات ہے کہ جس کو اتنی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، پھر ہم آج اس کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کسی چیز کی کوالٹی کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، فریش دودھ کس کو نہیں اچھا لگتا، لیکن باہر پڑا تو اس کی حفاظت کتنی مشکل ہے، کیوں لوگ اس کو سیل کر کے رکھتے ہیں، ٹیٹرا پیکس میں رکھتے ہیں، پیسچرائز کیا ہوتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے تک رہ جائے، کھلا ہوگا تو خراب ہو جائے گا، لیکن جو فریش دودھ ہے وہ ڈبے کا دودھ تو نہیں بنتا نا، تو یہ حفاظت مشکل کام ہے۔ اور یہ آپ کہتے ہیں میں نے ایک دن حفاظت کر لی بس اب اگلے دن پھر کروں، یہ آخری دم تک کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس دین کو اتنے پیار سے نازل کیا گیا، جس کتاب کے یہاں بھیجنے کے لیے اتنے سیکیورٹی چیکس لگائے گئے، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یہاں ایک بڑی پیاری روایت بھی یاد آ گئی، یہ جو پیچھے شروع میں بات آئی تھی نا، قرآن عجبا، عجیب قرآن، تو اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری روایت ہے جس کو عموماً کتابوں میں عجیب ایمان کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب اعلیٰ نہیں کا فرق ہوتا ہے، ایمان کے کئی مختلف اینگل ہیں، ایک اعلیٰ ایمان ہوتا ہے، یہاں عجیب خوبصورت ایمان، یعنی جس کو دیکھ کے لگے کہ ایمان والا اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی فرشتوں کا ہوگا، ذرا دل میں یہی آتا ہے نا کہ فرشتوں کا ایمان ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان اعلیٰ کیوں نہ ہو، عجیب کیوں نہ ہو، وہ تو دن رات اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہوتا دیکھتے ہیں، یعنی غیب کے پردے کچھ ان سے ہٹے ہوئے ہیں، یا اگر نہیں بھی ہٹے تو وہ ایمان لائیں گے، وہ تو بڑی بات نہیں، وہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اچھا پھر آپ کا ایمان ہوگا، آپ نے فرمایا میرا ایمان کیوں نہ خوبصورت ہو، کیونکہ میں تو فرشتے کو آتا دیکھتا ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا پھر ہمارا ایمان ہوگا، تو آپ نے فرمایا آپ کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو دن رات میرے ساتھ رہتے، وحی کو آتے جاتے دیکھتے، تو آپ کا ایمان کیوں نہ خوبصورت ہو۔ کہا پھر اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کس کا ایمان خوبصورت ہے۔ اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا ایمان ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے صرف چند اوراق میں لکھا ہوا پائیں گے، اللہ کا کلام، نبی کی باتیں، اور اس کو مان کر ایمان لے آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ آج ہمارے سامنے کیا پڑھے ہوئے ہیں؟ چند اوراق ہی ہیں نا، قرآن صفوں میں پڑھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں تو کتنی خوشی ہے کہ اللہ ایسے دور میں اگر ہمیں ایمان کی وہ مٹھاس دے دے تو اور کیا چاہیے؟ جتنا ایک انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کرنے کے بجائے کہ ہائے ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، یہ دعا کریں کہ آج کے دور میں تو ایمانن عجبا اللہ دے دے۔ قرآن سے ایمان ملتا ہے، اور جتنا ایمان میٹھا ہوتا جائے گا اتنا ایمان کے راستے کی رکاوٹیں چھوٹی لگیں گی۔ کہتے ہیں ہائے ہم مکہ میں ہوتے تو کتنا اچھا تھا، پھر کیا ہوتا؟ آپ کے بہت نیک ہو جاتے، ابو جہل بھی مکہ میں ہی رہتا تھا۔ آپ کہتے ہیں بس مدینہ میں کوئی گھر مل جائے تو بس وہاں جاتے ہی دیکھنا میرے ساتھ متقیہ کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مدینہ کی گلیوں میں تھا۔ اصل بات یہ کہ اس دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ چن لے، جہاں برائی زیادہ ہوتی ہے نا وہاں صفائی کر کے مزہ بہت آتا ہے۔ گھر بہت گندا ہو تو صاف کریں تو کیا فیلنگ آتی ہیں؟ گھر تھوڑا تھوڑا صاف ہو پھر صاف کریں تو اچھا لگتا ہے، یا بہت گندا ہو تو صاف کریں؟ بہت گندے کے بس صاف کا مزہ آتا ہے نا۔ کپڑے تھوڑے سے گندے تھے بدل لیے، اور بہت گندے تھے پھر بدلے، فرق ہے نا۔ اس لیے جہاں ارد گرد برائی زیادہ ہے نا وہاں صفائی کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے اور مزہ بھی زیادہ ہے۔ آپ کو تو احساس نہیں ہے کہ اس قرآن نے آپ کی زندگی میں کتنی صفائیاں کی، لیکن اگر احساس ہے تو ذرا سوچیں کہ اس احساس سے آپ جتنا اپنے اندر تراوٹ اور خوبصورتی محسوس کرتی ہیں، کل جب آپ اس شہر کی گندگی کو دور کرنے لگ جائیں گی تو آپ اپنی قبر کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اس شہر کے لیے چن لے، ہم ایک ایسی رحمت کی بارش ان کے لیے بن جائیں اس قرآن کے نور کے ذریعے سے کہ گھر گھر کی گندگیاں، دلوں کی گندگیاں، آنکھوں کی گندگیاں، لباس کی گندگیاں، گندے اتوار کی گندگیاں نسلوں کی دور ہو جائیں۔ ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، اور پھر کہیں اللہ کے کھاتوں میں نام لکھا ہوگا کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ آج ان لوگوں کو کتنی ہمت کتنی کوشش کی ضرورت ہے یہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تھک جائیں گے، اللہ کو پرواہ نہیں، لے جائیں، جہاں مرضی چلے جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کہیں ہم اللہ کے کام کرتے کرتے تھک تو نہیں جاتے، بے حس تو نہیں ہو جاتے۔ ابھی تو نہ جنت کا سرٹیفکیٹ آیا، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی یا تہن نفس المطمئنہ کا لقب دیا۔ تھوڑی سی کوششوں سے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال دیا اور حق ادا کر دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا